بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اس پیاری کتاب کا شرح قدس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 56 پر پہنچے ہیں، پوائنٹ نمبر 56. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ولا نکاح الا بولی وشاہد عدل وصداق قل او کثر، ومن لم یکن لها ولی فالسلطان ولی من لا ولی له. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ولا نکاح الا بولی، اور نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا، وشاہد عدل، اور دو گواہوں کے جو عدل ہوں، وصداق قل او کثر، اور مہر کے چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، ومن لم یکن لها ولی، اور جس کا کوئی ولی نہیں ہے، فالسلطان ولی من لا ولی له، تو سلطان جو حاکم وقت ہے وہ اس کا ولی ہوتا جس کا کوئی ولی نہیں ہے. آج کی نشست میں نکاح کے تعلق سے، نکاح کی شرطوں کے تعلق سے چند اہم باتیں امام بربہاری رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہیں. شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں: هذه مسألة فقهية، یہ مسئلہ جو ہے فقہی مسئلہ ہے، وهي بیان شروط صحة النكاح عند الجمهور. اور یہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جمہور کے ہاں نکاح کی شروط کی صحت کا بیان ہے. جمہور سے کیا مراد ہے؟ جب جمہور کہا جائے فقہی مسئلے میں کیا مطلب ہے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے کوئی بتائے جمہور سے کیا مراد ہے. پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نہیں؟ بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ کیا بتایا تھا؟ اب سے آپ سے کوئی بات کر کے کہتے جمہور کا قول ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جمہور کا قول سے کیا مراد ہے؟ تین بس، چوتھا کوئی مزید وضاحت؟ آپ قریب ہیں، صحیح جواب نہیں، آپ قریب ہیں جواب کے. امام کتنی ہیں؟ معروف جو ہیں فقہ مذاہب کے چار امام ہیں. ویسے امام تو فقہا اور محدثین بہت زیادہ ہیں، لیکن جب چار امام فقہی مشہور مذاہب کے تعلق سے کہا جاتا تو چار امام ہیں: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. ان چاروں قول کو کیا کہا جاتا ہے؟ قول الائمہ الاربعہ، چاروں اماموں کا قول ہے. اگر چاروں میں سے تین ایک طرف ہوں، ایک طرف ہو، تو کیا کہا جاتا ہے؟ جمہور کا قول. جہاں پر تین وہ جمہور ہے، چاروں میں سے کوئی بھی، صرف امام حنیفہ نہیں ایکسیپشن، چاروں میں سے کوئی بھی تین ایک طرف ہو اور ایک طرف ہو، تو تینوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جمہور کا قول ہے. یعنی تین امام اس مسئلے میں متفق ہیں سوائے ایک امام کے، یہ ایک امام تینوں میں چاروں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. شیخ الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں: ومنها، اور ان نکاح کی شرطوں میں سے جو جمہور کیا ہیں، ان یکون بولی، کہ نکاح کے لیے ولی، نکاح کے لیے ولی کا ہونا لازمی ہے. وان المرأة لا تعقد لنفسها، اور عورت اپنے لیے نکاح کا عقد نہیں کرتی، عورت اپنے نکاح خود نہیں کر سکتی. ومن شروطه، اور نکاح کے شرطوں میں سے، الاشهاد على العقد، عقد نکاح پر گواہوں کا ہونا یا گواہی دینا. فلا يعقد عقدا سريا، خفیہ چپکے سے کوئی بھی نکاح نہیں ہوتا. جو شخص نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اس نکاح کو خفیہ نہ رکھے. ليس عليه شهود، کہ اس کے کوئی گواہ نہ ہو. خفیہ نکاح کیسے ہوتا ہے؟ بغیر گواہوں کے نکاح کو کیا کہا جاتا ہے؟ سری نکاح، یعنی خفیہ نکاح اس نے کیا ہے. شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے ہیں: فمن مذهب المسلمین اعلان النکاح، مسلمانوں کے مذہب میں سے ہے کہ نکاح کا اعلان کرنا ہے. ومسألة الولی محل خلاف، اور ولی کا مسئلہ کہ نکاح کی شرطوں میں سے ہے کہ نہیں، یہ محل خلاف. الجمہور، جمہور کا یہ قول ہے، على انه لا بد من ولی، کہ ولی کا ہونا لازمی ہے. وعند الحنفیتی اور حنفیوں کے نہا انہ لا بأس ان تزوج المرأة نفسها, حنفیوں کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے نکاح خود کرتی ہے بدون ولی, بغیر ولی کے. تو جمہور سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ تینوں امام سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے, یعنی تینوں مذاہب ایک طرف ہیں سوائے مذہب حنفیہ کے. مذہب حنفیہ میں جو ہے کہ بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے, اور باقی جو تین مذاہب ہیں ان تین مذاہب میں بغیر ولی کے, یعنی ولی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی عورت اپنا نکاح نہیں کرا سکتی. لیکنہ شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن مذہب مرجوح, یہ جو مذہب ہے حنفیہ کے مرجوح مذہب ہے. کیوں؟ یخالف الدلیل, کیونکہ دلیل کے خلاف ہے. دلیل کیا ہے؟ لقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نکاح الا بولی وشاہد عدل, کوئی نکاح نہیں مگر ولی کے اور دو عدل گواہوں کے. وقولی فی الحدیث الآخر, اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزوج المرأة المرأة, عورت عورت کا نکاح نہیں کرتی, یعنی نہیں کر سکتی. ولا تزوج المرأة نفسها, اور نہ ہی کوئی عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے. فإن الزانية هي التي تزوج نفسها, زانی عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے. یہ دوسری حدیث جو ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے بغیر زانیہ کے جملے کے, یعنی جو لفظ زانیہ کیا ہے اس کے بغیر جو ہے حدیث صحیح ہے. زانیہ کا لفظ جو ہے شاذ لفظ ہے, یہ درست نہیں ہے. حدیث صحیح ہے, سمجھیں, حدیث ضعیف نہیں, حدیث صحیح ہے. پہلے والی حدیث, اس سے پہلے والی حدیث بھی صحیح ہے, یہ حدیث بھی صحیح ہے, لیکن سوائے زانیہ کے لفظ کے. تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ, جو بھی عورت اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے, ترمذی اور ابن ماجہ نے, اور امام احمد نے, اور الباني نے صحیح فرمایا ہے. حدیث صحیح ہے. تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے ہیں حتی ولو قال بصحت من قال من الفقهاء عن اجتہاد, یہاں تک جو بھی نکاح کی صحت کا قائل ہے, جو کہتا ہے کہ نکاح صحیح ہے بغیر ولی کے, چاہے کوئی بھی ہو فقہا میں سے, عن اجتہاد, اجتہاد کی وجہ سے, فإن العبرۃ بالدلیل, عبرت دلیل کے ساتھ ہے. جس کے پاس دلیل ہے اس کا قول صحیح ہے, جس کی بات دلیل کے مخالف ہے اس کا قول غیر معتبر ہے. ولہذا نص المؤلف على هذه المسألة مع انها مسألة فقہية, اسی وجہ سے مصنف نے, یعنی امام بربہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو اس کتاب میں بیان کیا ہے, جبکہ یہ مسئلہ فقہی مسئلہ ہے. کیوں بیان کیا ہے؟ لیبین ان هذا هو المذهب الصحیح, یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہی مذہب صحیح ہے. کیا مطلب مذہب صحیح ہے؟ یعنی ہمارے لیے وہ بات معتبر ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو, جس کی دلیل ہے, جس بات کی, جس مسئلے کی دلیل ہے وہ تو دین ہو سکتا ہے, جس کی دلیل نہیں وہ دین نہیں ہو سکتا, اگرچہ کہنے والا کوئی بھی ہو, بڑا عالم, بڑا امام, بڑا فقیہ, اس کے رتبے کو نہیں دیکھا جائے, اس کے علم کو نہیں دیکھا جائے, نہیں دیکھا جائے گا, اس کے قول اور اس کے دلیل کو دیکھا جائے گا. اگر اس کا قول دلیل کے مطابق ہے تو حق ہے, اسے قبول کیا جاتا ہے. اگر اس کا قول دلیل کے مخالف ہے تو وہ غلط ہے, اس قول کو رد کر دیا جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یبین ان هذا هو المذهب الصحيح, کہ یہی مذهب صحیح ہے, وهو المذهب الذي عليه جمهور اهل العلم, اور اس مسئلے میں مذهب صحیح یہی ہے جس پر جمهور اهل علم ہیں, الذي تدل عليه سنة النبوية. کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ تین ایک طرف اور ایک طرف ہے, ہم نمبر کو دیکھیں گے, کسی عالم کے علم کی طاقت کو دیکھیں گے، اس کے مقام کو دیکھیں گے، دیکھیں گے کہ عربی ہے یا عجمی ہے یا کس خطے کا وہ عالم، کس خطے کا نہیں، یہ دیکھیں گے ہم. تو اصل میں معیار کیا ہے، ہمارے پاس ترازو کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں تدل علیہ سنت النبویہ، یہ سنت نبویہ کہ جس کے پاس سند ہے، دلیل ہے، اس کا قول معتبر ہے، چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو. اگر تین مخالف ہوتے ایک طرف ہوتے اور ایک عالم، چاہے فقہ اربعہ کے بعد میں آنے والا کیوں نہ ہو، بات ہے کہ پہلے فقہ اور بعد کے فقہ، بات کس چیز کی ہے؟ دلیل کی ہے. شیخ صاحب فرماتے ولأجلی ان تنضبط انکحۃ المسلمین، تاکہ مسلمانوں کو نکاح جو منضبط ہو جائیں اور صحیح ہوں، ولا تدخلها السرية والاحتیالات، اور مسلمانوں کو نکاحوں میں سریت یعنی چپکے سے اور خفیہ طریقے نہ داخل کیے جائیں، والاحتیالات اور ہیلے بھی نہ داخل کیا جائیں، کیونکہ ایک ہیلے ہیں. یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معتبر عالم ہے، فقیہ اپنے زمانے کے، ان کی احادیث نہیں ملی یا ملے تو صحیح ثابت نہیں ہو کسی نہ کسی وجہ سے. یعنی کوئی عالم جو اہل سنت جماعت سے جس کا تعلق ہے، جو سنی عالم ہے، معصوم نہیں ہے، کیونکہ اگر عالم غلطی نہ کرتا تو عالم نبی ہوتا، کیونکہ معصوم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو عالم سے غلطی کا امکان ہوتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ چاروں امام اور دیگر محدثین العلماء، صحابہ بھی شامل ہے، پہلے دن سے لے کے تا قیامت علماء معصوم نہیں ہے. جب سلفی سنی عالم ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے یصیب ویخطئ، صحیح بھی بات کر سکتے، غلط بات بھی کر سکتا ہے. صحیح بات کو قبول کر لیا جائے گا، غلط بات کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ اصل بنیاد جو ہے، اساس عالم کا قول نہیں ہے، عالم بیان کرنے والا ہے. اساس ہمارے پاس کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا ایمان یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معصوم نہیں ہیں، ان کو یا تو احادیث ملی نہیں ہیں، یا ملی ہیں تو کسی وجہ سے ان کے نزدیک کسی راوی پر، کسی سند پر، کسی وجہ سے انہوں نے حدیث کو رد کیا ہے علم کی بنیاد پر، کیونکہ عالم ہے، ٹھیک ہے نا. ورنہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کئی مرتبہ فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذهبی، یعنی وہ خود یہ اپنے یعنی یہ حقیقت بیان کر کے اپنے گلے سے ذمہ داری کو اتار دیا ہے، اور اسے گلے میں ڈال دیا ہے جب ان کی قول کو سنتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، ان کے شاگرد ہوں، ان کے زمانے کے یا بعد میں آنے والے لوگ ہوں تا قیامت، انہوں نے بات کی وضاحت کر دی ہے. اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی حدیث ہے. تو پھر یہ حدیث کیا ہیں؟ واضح احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں، تو کیا پھر تضاد امام صاحب کے قول میں نہیں؟ تضاد نہیں ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ امام صاحب کے قول ملے ہی نہیں، اگر یہ حدیث مل جاتی تو واللہ ان حدیث کو لے لیتے، اگر یہ صحیح ثابت ہوتی، صحیح اور صریح ہوتی، واللہ کبھی نہ چھوڑتے. حدیث صحیح ہونی چاہیے اور صریح بھی ہونی چاہیے، یعنی مسئلے کے مطابق ہونی چاہیے، یہ دو شرطیں ہیں عمل کرنے کے لیے کسی حدیث پر. امام صاحب نے کیوں اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے؟ اب ان کے نزدیک کیا ہے سوائے تعصب مذہبی کے اور اندھی تقلید کے؟ بس امام صاحب نے کہہ دیا وہ دین بن گیا ہے، انَ للہ وانا الیہ راجعون. غلط، امام صاحب کے قول کو پیش کر دیا جاتا ہے قرآن و سنت پر، نہ کہ قرآن و سنت کو پیش کر دیا جاتا ہے کسی امام کے قول پر. بہت بڑی زیادتی ہے واللہ، بعض لوگ نصوص کو توڑتے ہیں اماموں کے قول پر. جو امام کے قول کے مطابق ہو وہ نص ٹھیک ہے، جو مخالف ہو تو نص کو موڑ کے تعویل کے نام پہ تحریف کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہی اس آیت یا حدیث کا مفہوم بنتا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے امام کے قول کے مطابق نہیں ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الغرض تو شیخ صاحب فرماتے بل تكون واضحة علانية، مسلمانوں کو نکاح جو ہے وہ واضح اور علانیہ ہونے چاہیے. فإن الأنكحة من أهم الأمور، کیونکہ جو نکاح کے مسئلے ہیں وہ امور بہت اہم امور میں سے ہیں. لأنها ينبني عليها أسر، کیونکہ اس نکاحوں پر گھرانے قائم ہوتے ہیں. وينبني عليها ذراري، ان نکاحوں کے مسائل پر ذریت اور اولاد کے معاملے قائم ہوتے ہیں. وينبني عليها نسب، اور نکاحوں کے مسائل پر نسب کے معاملے قائم ہوتے ہیں. وينبني عليها أشد من ذلك، اور ان سب سے زیادہ نکاح کے معاملے جو مبنی ہوتے ہیں استباحة الفروج، کے شرمگاہوں کو حلال کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، نکاح سے جو عورت آپ کے لیے دیکھنا بھی حرام تھی وہ آپ کی بیوی بن جاتی ہے. فلابد من الضوابط الشرعیہ، تو ضوابط شرعیہ لازمی ہیں. لعقد النكاح الوالدة في الأحاديث وفي الآيات. تو ضوابط شرعية كونه لازمي هو ضوابط شرعية نكاح کے لیے لازمی ہے جو احادیث اور آیات میں موجود ہیں. قوله ابن بربهاری کا یقول وصداق قل او کثر. شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے ہیں اما الصداق فليس شرطا لكنه واجب. صداق یعنی مہر کو صداق بھی کہا جاتا ہے عربی میں. جو صداق یعنی مہر کا مسئلہ ہے چاہے کم ہو یا زیادہ ہو, شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے ہیں شرط نہیں ہے لكنه واجب, لیکن واجب ضرور ہے. ولهذا لو عقد بدون صداق صح العقد. اگر بغیر مہر کے کوئی شخص نکاح کرتا ہے اس کا نکاح صحیح ہوتا ہے. ولكن يفرض لها صداق مثيلاتها, لیکن اس عورت کے لیے جس کا نکاح بغیر مہر کے ہوا ہے اس کے لیے اس کی مثل یعنی اس کے جو قریبی رشتہ دار لڑکیاں یا اور جن کی شادیاں ہوئی ہیں عن قریب ان کی مثل کا رقم یا جو صداق یا مہر ہے وہ مقرر کر دی جائے گی. لأن هذا حق لها کیونکہ اس کا حق ہے. واجب ہے شرط نہیں, مطلب کیا ہے اس کا سمجھے ذرا مسئلے کو. یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر مہر کے کوئی شخص نکاح کر لے, کیونکہ شیخ صالح حفظان یہ فرمائے ہیں نہیں, شیخ صاحب کا یہ قول نہیں ہے. کیا شیخ صاحب نے کہا کہ بغیر مہر کے جا کے نکاح کرو؟ تو شیخ صاحب کا یہ قول کیا ہے کہ شرط نہیں لیکن واجب ہے, یعنی شرط صحہ نہیں ہے, شرط صحہ نہیں, شرط وجوب ہے. فرق ہے دونوں میں. ایک شرط صحہ ہوتے یعنی اگر یہ چیز نہ ہو تو دوسری چیز صحیح ہے ہی نہیں, جیسے کہ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی. تو طہارت نماز کی شرط, کوئی شخص نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اچھا, بالغ ہونا بھی شرط ہے کہ نہیں؟ شرط ہے. اگر چھوٹا بچہ نماز پڑھ, نماز باطل ہے؟ چھوٹا بچہ نماز پڑھ, نماز باطل ہے؟ نہیں, لیکن فرض نہیں تھی اس کے اوپر نا. اب طہارت شرط صحیح ہے, بلوغ شرط وجوب ہے. فرق سمجھ آیا؟ اچھا, اس مسئلے میں دو گواہوں کو ہونا, ولی کا ہونا, یہ کیا ہے؟ شرط صحیح, نہیں تو صحیح نہیں ہے نکاح. باطل باطل باطل. صداق کا مسئلہ کیا ہے؟ مہر کا مسئلہ کیا ہے؟ شرط ہے لیکن صحیح کے لیے نہیں ہے. ہوتا کیا ہے, جب انسان نکاح کرتا ہے, اب بعض اوقات مہر مؤخر ہوتی ہے. مؤخر سے کیا مراد ہے؟ بتائی تو لیکن بعد میں دی جاتی ہے. اگر طلاق ہوگی تو پھر مہر دینی پڑے گی. بعض اوقات مؤجل ہوتی ہے, بعض اوقات دونوں ہوتی ہیں, کچھ پہلے کچھ بعد میں. معجل مؤجل, مؤخر معجل بھی کہتے ہیں, معجل پہلے, مؤخر یا مؤجل بعد میں, یا دونوں, کچھ رقم پہلے کچھ رقم بعد میں. اور بعض اوقات نکاح ہو جاتا ہے لیکن مہر نہیں بتایا جاتا کتنا ہے. تو کیا مطلب نکاح نہیں ہوا؟ نکاح ہو گیا لیکن اس کی جو مثیلات ہیں, جو اس کے اپنے قریبی رشتہ دار بہنیں ہیں, اس کی پھوپھیاں ہیں, اس کی جو یعنی خالائیں ہیں, جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں, کزنز وغیرہ جن کی شادی ہوئی ہیں یعنی قریب زمانے میں, ان کو کتنی مہر دی گئی تھی, اس خاندان میں کتنی مہر چلتی, تو اس کے مطابق جو ہے اس کے خاوند کو مہر دینی پڑے گی. نکاح صحیح رہے گا, دوبارہ نکاح نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک, واضح ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. اب ایک مسئلہ ہے, کسی عورت کا کوئی ولی نہیں ہے, لڑکی ہے, عورت ہے, اس کا کوئی ولی, ولی کو نہیں بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو تفصیل, ولی نہیں ہے اس کے, کوئی نکاح کرنے والا نہیں ہے زندہ, سب وفات پا گئے ہیں یا کوئی نااہل ہے, تو وہ کنواری مر جائے گی, ایسے کوئی ولی نہیں اس کا, تو شرع میں اس کا کوئی حل نہیں ہے. نہیں حل ہے, کیا حل ہے؟ تو سلطان حکمران وقت جو ہے وہ اس کا ولی بن جاتا ہے. اس کی تفصیل سنیں. شیخ صالح حسن حفظ اللہ فرماتے ہیں لابد من الولی, ولی کو ہونا لازمی ہے. والولی, اور ولی کون ہے سن لیں, هو عصبۃ الزوجۃ الاقرب فالاقرب. بیوی کے جو عصبہ ہیں, عصب یعنی باپ کی طرف سے مرد قریبی رشتہ دار, اسے عصبہ کہتے ہیں. عصبہ باپ کی طرف سے مرد قریبی رشتہ دار, عورتیں مرد یہ عصبہ ہوتے ہیں. الاقرب فالاقرب سے کیا مراد؟ جو سب سے زیادہ قریب, پھر اس کے بعد, پھر اس کے بعد. ترتیب بھی لازمی ہے, یعنی مرد کا ہونا لازمی ہے, باپ کی طرف سے رشتہ دار ہونا لازمی ہے, اور اقرب فالاقرب ہونا, یہ تین شرطیں ہیں, ان کا ہونا لازمی ہے. منہم, اچھا, ابوہا سب سے پہلے باپ ولی ہوتا ہے, ثم جدہا پھر دادا, وان علا دادا پر دادا اس کا باپ جو بھی موجود ہے, ثم ابنہا پھر اس کا بیٹا, وابن ابنها اور اس کا پوتا، وہ نزل اور اس کے نیچے جتنے بھی پڑ پوتے وغیرہ ہیں سب وہ شامل ہیں، ثم اخوها الشقيق پھر سگا بھائی، ثم اخوها لاب پھر باپ کی طرف سے سوتیلا بھائی، ثم عمها پھر اس کا چاچا، عمها الشقيق سگا چاچا جو ہے، ثم عمها لاب پھر اس کے سوتیلا چاچا یعنی باپ کی طرف سے، ثم ابن عمها الشقيق، ابن عم کسے کہتے ہیں؟ کزن کو، الشقیق سگے چاچا کا بیٹا، ثم ابن عمها لاب پھر سوتیلے چاچے کا بیٹا، هذا هو ولی المرأة یہ عورت کے ولی ہیں اس ترتیب سے، یعنی اگر باپ موجود ہے تو دادا اور بیٹا اور بھائی اور باقی ولی نہیں ہیں، الا یہ کہ باپ کی ولایت ساقط ہو جائے شرعاً، پاگل ہو گیا ہے یا غلط جگہ پہ نکاح کرانا چاہتا ہے کسی غیر مذہب میں یا غیر طریقے سے، یا وہ اپنی بیٹی کو خود دیر کر رہا ہے کہ اس بیٹی خود جاب کرتے کماتی ہے اور خود اس کو دیر کر رہتا ہے کہ اس کے پیسے وہ لیتا رہے، یا کچھ بھی وجہ، اگر بیٹی کے مصلحت کے لیے باپ دیوار ہے تو عدالت میں ثابت کیا جائے گا کہ باپ جو ہے وہ ولی بننے کے قابل نہیں ہے، بعض اوقات شرابی ہوتے ہیں باپ، اللہ رحم کرے ہم سب پہ، اور شراب کی وجہ سے نشے میں دھت ہو تو خبر نہیں ہوتی بچوں کی، تو ایسا باپ ولی ہوتا ہے کیا جس کو گھر کی خبر نہ ہو نہ بیٹوں کی خبر ہو، نہ پرواہ کرتے شادی کی نہ کچھ بچوں کی شادی کی، تو اس کی بھی شروط ہوتی ہیں، تو اگر باپ قابل نہیں ہے تو پھر دادا کی باری آتی ہے، وہ اعلیٰ اور اس کے اوپر، تیسرے نمبر پہ پھر بیٹے کی باری، چوتھے نمبر پہ پھر بھائی ہے، اس ترتیب سے، یعنی باپ کے ہوتے ہوئے اگر باپ قابل ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی ولایت کے سقوط کی، تو باپ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص ان میں سے جن کا ذکر کیا گیا ہے جو ولی ہیں کوئی بھی نکاح نہیں کرا سکتا، اگر کرائے گا تو اس کا نکاح باطل ہے، درست نہیں ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، هذا هو ولی المرأة فإذا قدر أن امرأة ليس لها ولی من عصبتها، اگر ایسا ممکن ہو کہ کسی عورت کا کوئی ولی ان کے عصبہ میں سے نہیں ہے، ماما اور نانا اور ماں کی طرف سے جو مرد قریب رشتہ دار ہیں وہ ولی نہیں بن سکتے، واضح بات۔ اچھا، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، فإذا قدر أن امرأة ليس لها ولی من عصبتها فهذه يتولاها السلطان، تو سلطان جو ہوتا ہے یعنی حکمران وقت وہ اس کا ولی بن جاتا ہے، او من ينوب عن السلطان اور یا سلطان کا نائب کون ہے، وهو القاضي في المحكمة، مسلمان عدالت میں جو قاضی ہے وہ اس حکمران کا نائب بن جاتا ہے اور نکاح کرنے کے قابل بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے، فلا بد ان يكون للنكاح ضوابط، یہ لازمی ہے کہ نکاح کے لیے ضوابط یعنی شرعیہ، ولا يكون فوضى بحسب اهواء الناس وشهواتهم، اور نکاح کے لیے ضوابط شرعیہ ہونے چاہیے، نہ کہ افرا تفری ہو کہ لوگ اپنی خواہش نفس کے مطابق اپنے شہوت کے مطابق نکاح کرنا شروع کر دیں۔ اگلا پوائنٹ نمبر 57، امام بربھائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا ہے، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، تو یہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسری شادی نہ کر لے۔ نکاح کے مسئلے کے بعد اب طلاق کا مسئلہ اس عقیدے کی کتاب میں، اور تین طلاقوں کے مسئلہ کا بیان کیا ہے امام بربھائی رحمہ اللہ نے۔ شیخ صالح بن فضلہ فرماتے ہیں، قوله امام بربھائی کا یقول، واذا طلق رجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، شیخ صالح فرماتے ہیں، اذا طلق الرجل امرأته طلاقا ثلاثا ان كانت متفرقة فهي تحرم عليه بالاجماع، اگر تین طلاق متفرق ہوں مختلف وقت میں تو بیوی حرام ہو جاتی ہے، اس پر اجماع ہے، كما لو قال انت طالق ثم بعدها، بعد میں کہا انت طالق ثم قال انت طالق، او قال انت طالق ثم طالق، او فطالق بالفاء ثم سے یا فاء کے حرف سے، لان هذا ترتیب، کیونکہ ان دونوں لفظوں میں ثم اور فاء میں ترتیب لازم آتی ہے، فانها تطلق وتبين منه، تو بیوی اس طریقے سے مطلقہ ہو جاتی ہے اور اس سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے خاوند کے لیے۔ اذا بلغت الطلقات ثلاثا، بشرط یہ کہ تین طلاقیں مکمل ہو جائیں، وتحرم علیہ، اور یہ بیوی اس ایسے خاوند پر حرام ہو جاتی ہے. حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ دوسرے نکاح نہیں کر لیتی، یعنی دوسرے نکاح کرے گی پھر دوسرے خاون سے طلاق دے گا یا وہ مر جائے گا، پھر اس دوسرے نکاح کے بعد یہ عورت پہلے خاون کی طرف واپس آ کر نکاح دوبارہ کر سکتی ہے. اس کی دلیل قال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، الطلاق مرتان، طلاق دو ہوتی ہیں، فامساکم بمعروف او تصلح باحسان، یا تو معروف کے ساتھ رکھو، ان رہن ذہن کرو، او تصلح باحسان، یا احسان کے ساتھ چھوڑ دو، الى آخر الآیہ، الى قولی تعالی، پھر آگے لگا فرمان، فان طلقها، یعنی الثالثہ، جب تیسری طلاق دے دیتا ہے، فلا تحل، پھر اللہ کا ارشاد ہے، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، یعنی خاوند کے لیے حلال نہیں رہتی تیسری طلاق کے بعد جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے شادی نہ کر لے. فإن طلقها، یعنی الزوج الثاني، جب دوسرا خاوند طلاق دے دے، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فلا جناح علیہما فیما افتدت به تلك حدود الله، الى آخر الآية سورة بقرة 229 اور 230. یعنی جب دوسرا خاوند جو ہے وہ طلاق دے دے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے دونوں پر کو دوبارہ نکاح کر لیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حدیں ہیں، الى آخر الآیات. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اذا كانت الطلقات متفرقة ولو في مجلس واحد، اگر تین طلاق متفرق لیکن ایک مجلس میں ہوں، میں تفصیل بتاتا ہوں، پریشان نہ ہوں، یہ قول علماء کا دوسرا قول بھی موجود ہے. شیخ صالح بن رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تین طلاق ایک مجلس میں دے دی جائیں اگرچہ متفرق ہوں، یعنی ایک مجلس ہے، خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے انت طالق، پھر کہتا ہے انت طالق، پھر کہتا ہے انت طالق، یا انت طالق ثم طالق ثم طالق، اس طریقے سے ایک ہی مجلس میں، یہ ایک مرتبہ کہتا ہے انت طالق، پھر باتیں کرتے کرتے دو منٹ کے بعد پھر غصہ آتا ہے، پھر کہتا ہے انت طالق، پھر باتیں کرتے کرتے جھگڑا اور زیادہ ہو جاتا ہے، پھر اسی مجلس میں کہتا ہے انت طالق. تو مجلس ایک ہی ہے لیکن متفرق لفظ سے طلاق کا لفظ بیان کیا گیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، صالح فوزان حفظہ اللہ، ان سب صورتوں میں، هذا اذا كانت الطلقات متفرقة ولو في مجلس واحد، اما لو قال انت طالق انت طالق انت طالق بدون حرف العطف، حرف عطف کے بغیر اگر یہ کہتا انت طالق انت طالق انت طالق، اس طریقے سے نظرنا، فان كان يريد التاكيد بالتكرار فانها طلقة واحدة، اگر تی مرتبہ سے بغیر حرف عطف، ثم يفاك بغیر، اگر کوئی خان بیوی کہتا انت طالق انت طالق انت طالق، اس دو چیزیں، دو چیزوں کے احتمال ہے، یا تو باقی دو مرتبہ تأکید کے لیے ہے، یا تأسیس کے لیے. تأسیس سے کیا مراد؟ یعنی الگ سے نئی طلاق ہے. تأکید سے کیا مراد؟ پہلے طلاق کی تأکید ہو رہی ہے. تو خاوند سے پوچھا جائے گا، تم کیا چاہتے ہو بھائی، اس سے تمہاری مراد کیا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں میری مراد تأسیس ہے تو تین طلاق ہے، اگر مراد ہے تأکید ہے پہلے طلاق کی تو ایک طلاق ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، بدون حرف العطف نظرنا، فإن كان يريد التأكيد بالتكرار فإنها طلقة واحدة، أما إن كان يريد التأسيس فإنها تبين منه، اگر تأسيس اس مراد تین طلاق ہو جاتی ہیں اور بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، اذا بلغت الثلاث طلقات، اگر تین طلاق مکمل ہو جائیں. اما اذا كانت الطلقات بلفظ واحد، اگر طلاقیں جو ہے وہ ایک لفظ ہوں، كان قال، جیسے کہ کوئی شخص کہتا ہے انت طالق بالثلاث، تمہیں تین طلاقیں ہوں، فرق ہے نا، تمہیں طلاق ہو طلاق ہو طلاق ہو، یہ کیا ہے؟ تین طلاقیں لیکن لفظ الگ الگ ہیں طلاق کے. یا میں تمہیں تین طلاقیں دیتا ہوں، یہ کیا ہے؟ تین طلاق ایک دفعہ کا ہے لیکن لفظ تین ہے ساتھ. شیخ صاحب فرماتے، او انت طالق بالثلاث، او انت طالق ثلاثا، فالجمهور جمهور کا یہ قول ہے، على انه يقع ثلاثا وتبين منه، ایسی صورت میں جمہور کا قول یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے اور بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، وتحرم علیہ، بیوی اسے الگ ہو جاتی ہے اور اس پر حرام ہو جاتی ہے، حتی تنکح زوجا غیر، جب تک کہ دوسرا نکاح نہیں کر لیتے. وہ مذہب الائمۃ الاربعہ، یہ مذہب ائمہ اربعہ کا ہے، اب جمہور کا بھی کہا ائمہ اربعہ کا، کیا مراد ہے؟ تو جمہور اگر ائمہ اربعہ میں سے کہا جائے تو تین ایک طرف اور ایک طرف، اگر جمہور علماء میں سے کہا جائے جسے محدثین اور فقہا سب شامل ہوں، مطلب اجماع نہیں ہے، اکثر کا قول ہے اور کم کا قول اس کے مخالف ہے، واضح ہے، کیونکہ جمہور بھی کہا ہے پھر چار اماموں میں بھی اس پر متفق ہے، جمہور کیسے آ گیا؟ تم علماء کی میں ٹرمنالوجی بتا رہا ہوں، مصطلحات علماء بعض کا جو باتیں کرتے تو اس کو اس کے مطابق سمجھنا چاہیے. جب چار اماموں کی بات ہو رہی ہو ان میں سے جمہور کا قول کہا جائے تو اس کا مطلب تین امام ایک طرف جن کے مذاہب فقہی معروف ہیں اور چوتھا ایک طرف ہے، ایک ایک طرف ہے، ٹھیک. اگر چاروں امام ایک ساتھ ہوں اور پھر کہا جائے جمہور کا قول، اسے کیا مراد ہے؟ یعنی علماء فقہا محدثین کی اکثریت ایک طرف ہے اور کم تعداد میں علماء کی جو اہل سنت، شرط کے اہل سنت کیوں اس میں شامل نہیں ہے، وہ ایک طرف ہے، ٹھیک. میں ابھی آگے مثال بھی آپ کو دیتا ہوں. شاہ صاحب فرماتے ہیں وفي قول لبعض المحققين، اب دیکھیں جمہور کے جو مخالف ہیں اور بعض محقق علماء کا قول یہ ہے، ان الثلاثه بلفظ واحد تكون طلقه واحده، کہ انت طالق ثلاثا کا لفظ جو ہے یا ایک لفظ میں تین طلاقوں کا کہنا اس طریقے سے تین کے لفظ کے ساتھ، ثلاث کے لفظ کے ساتھ، تو تین نہیں بلکہ ایک طلاق سمجھی جائے گی. یعنی مخالفین کا قول بھی موجود ہے، محققین علماء بھی کہا ہے، جو جمہور کا قول کے مخالفین محققین علماء ہیں. جانتے ہیں کون ہیں؟ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن القیم ہے، شیخ بن باز ہے، شیخ ابن عثیمین ہے، یہ سب جو ہے نا اس طرف آتے ہیں. اچھا، وفی قول، اچھا شیخ بن باز رحمہ اللہ کا قول، اچھا تھوڑا سا فرق ہے، میں کبھی آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، کہ ایک ایک طلاق طلاق طلاق، ایک ایک طلاق بالثلاث. اگر یہ شیخ میں پوری بات بتا دوں پھر آپ کو تفصیل بتا کہ مکس اپ نہ ہو جائے، پوری بات مکمل کر لوں میں. وفي قول لبعض محققین ان الثلاثه بلفظ واحد تكون طلقه واحده، ایک لفظ تین طلاقیں ایک لفظ ہوگی، رحمک اللہ. والمسألة فيها خلاف طويل، اس مسئلہ میں خلاف طويل ہے فقہا کا، ولكن حسبنا ان نعلم ان الطلاق الثلاثة يحرمها، لیکن ہم یہ جاننا چاہیے کہ تین طلاقیں بیوی کو خاوند پر حرام کر دیتا ہے، لا على التأبيد، ہمیشہ کے لیے نہیں، وانما يحرمها الى ان تنكح زوجا غيره، ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ جب تک دوسرا نکاح کر کے جب دوسرا خاوند اسے طلاق دے دیتا ہے یا وہ مر جاتا ہے تب یہ پہلا خاوند اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے. ثم يطلقها، پھر وہ طلاق دے دیتا ہے. اما الدخول في الخلافيات فهذا لا يعنينا الان، خلاف اختلاف میں گھسنا اس وقت ہمارے یعنی نہیں ہے. وغرض المؤلف يتيك لبعض نسخه من فتح ضمه، وغرض المؤلف من ادخال هذه المسائل في العقيده والله اعلم، يعني مسلكه بين مساله نكاح كذا الطلاق مساله شخص فرمت والله اعلم وجيه، ان يبين ان امر النكاح امر مهم يجب العنايه به، يعني بات هيك نكاح کا معاملہ بھی بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے جس کی خاص عنایت کرنی چاہیے، حسب ضوابط شرعیه له، ضوابط شرعیہ کے مطابق، فلا يتساهل فيه وفي اجراءاته، جن میں تساہل نہیں کرنا چاہیے نہ نکاح کے مسئلے نہ نکاح کے مسئلے کی جو اجراءات اور تفاصیل ہیں. ولأن الكتاب اسمه شرح السنة، کیونکہ کتاب نام شرح السنة ہے، اي بيان السنة في كل شيء، یعنی سنت کا بیان ہر چیز میں، اگرچہ اساس عقیدے کے مسائل ہیں لیکن اس میں جو باقی دیگر مسائل بھی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. ومن ذلك مسائل النكاح، اور اس میں نکاح کے مسائل بھی شامل ہیں. اب مسئلہ دوبارہ سے ایک خلاصے کے طور پر سن لیں. ایک شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے انت طالق انت طالق انت طالق، خاوند سے پوچھا جائے گا تین لفظ سے آپ نے طلاق، متفرق الفاظوں سے آپ نے طلاق دی ہے ایک مجلس میں، آپ کی مراد کیا ہے؟ کیا آپ کی مراد تأکید ہے یا تأسیس ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں تأکید ہے تو ایک طلاق ہوگی، اگر کہتے ہیں تأسیس ہے تو تین طلاقیں ہو گئیں. اگر کوئی شخص بیوی کو کہتا ہے انت طالق ثم طالق ثم طالق، یا انت طالق فطالق فطالق، جمہور کا قول یہ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے بغیر تفصیل پوچھنے کے، ایک مجلس میں تین طلاقیں طلاق ہو جاتی ہے، بیوی خاوند پر حرام ہو جاتی ہے. تیسرا اس میں مسئلہ ہے، کوئی شخص بیوی کو کہتا ہے انت طالق بالثلاث، میں تمہیں تین طلاقیں دے، تین کے لفظ تین طلاقیں دیتا ہوں. اس مسئلے میں شیخ صالح بن حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہے اور جمہور کا قول ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، اور بعض محقق العلماء نے فرمایا کہ طلاق ایک ہوتی ہے، تین طلاقیں نہیں ہوتی. اچھا، ان محققین علماء میں یعنی شیخ صالح شیخ بن باز رحمہ اللہ کا قول جو ہے یہ تفریق، اس تفریق کے قائل ہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ بھی جیسے شیخ صالح بوزان کے اس تفریق کے قائل ہیں کہ انت طالق ثم طالق ثم طالق، یا انت طالق بالثلاث، اس تفریق کے قائل ہیں. اگر حرف کے ساتھ ہے یعنی صرف لفظ نہیں ہے، ثلاثہ کے لفظ کے بغیر ہے، متفرق الفاظوں میں طلاق متفرق لفظ سے اگر کسی طلاق دی ہے تو یہ تین طلاقیں معتبر ہو جائیں گی. اگر الثلاث سے کہا ہے تو پھر اس میں ایک سمجھی جائے گی. اچھا، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اختیار یہ ہے کہ دونوں مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے کوئی شخص کہے انت طالق ثم طالق ثم طالق، یا انت طالق فطالق فطالق، یا کوئی شخص کہے انت طالق طالق طالق، یا کوئی شخص کہے انت طالق بالثلاث، چاروں الفاظوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ طلاق بدعی ہے اور ان میں سے صرف ایک طلاق واقع ہوگی، باقی دو جو ایکسٹرا ہیں وہ کینسل ہو جائیں گے. ان کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من عمل عملا ليس علی امرنا فهو رد، کیونکہ عمل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو رد ہو جائے گا. تو ایک طلاق کیوں مانی جائے گی؟ کیونکہ ایک تو معتبر ہے، ایک تو صحیح ہے. بدعت کس میں ہے؟ تین ہیں. طلاق بدعی کی دو صورتیں ہیں، کسی کو یاد ہے؟ یا تو عدد میں ہوتی یا حالت میں ہوتی ہے. عدد میں کہ ایک بنے اس میں تین طلاقیں، یہ بدعت فی العدد ہے، یا عدد میں فی الحال، فی الحال سے کیا مر عورت بیوی کی حالت کیا تھی، اگر حیض کی حالت تھی تو طلاق بدعی ہے. صحیح قول یہ ہے محققین علماء کا کہ طلاق واقع نہیں ہوتی حیض کی حالت میں. تین طلاقیں ایک مجلس میں، محقق العلماء کا کیا قول ہے کہ ایک واقع ہوگی باقی دو کینسل ہو جائیں گے. اچھا، حالت دوسری حالت بدعت کی کیا ہے؟ بدعت حالت بدعی نکاح کی حال دو صورتیں حالت کے اعتبار سے، ایک کیا ہے کہ حیض کی حالت، دوسری حالت کیا ہے؟ اس پاکیزگی میں جس میں ہم بستری کم سے کم ایک مرتبہ ہوئی ہو. کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو، بیوی پاک ہے حیض کا حالت نہیں ہے لیکن اس پاکیزگی میں ہم بستری ہوئی ہے، تب اگر کوئی شخص اس پاکیزگی میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو یہ طلاق بدعت ہے، اور بدعت واقع نہیں ہوتی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، ایک بھی واقع نہیں ہوگی. عدد میں ایک واقع ہوگی کیونکہ ایک صحیح باقی دو بدعت ہیں. حالت میں ایک بھی واقع نہیں ہوگی کیونکہ حالت اساسی طور پر طلاق نہیں دینی چاہیے تھی اور خلاف سنت عمل ہوا ہے، اس لیے ایک بھی واقع نہیں ہوتی. مسئلہ واضح ہے؟ یہ پتہ نہیں خلاصے میں اور میں نے مشکل کر دی، مجھے نہیں پتہ واضح ہوا کہ نہ ہوا، پتہ نہیں یوں بھی سر ہو رہا یوں بھی ہو رہا. بہرحال الحمدللہ والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بھائی ایک سوال ہے، جب آپ یہ لفظ استعمال کریں کہ طلاق بدعی ہے، جو شخص اس پہ عمل کرتا ہے کیا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے؟ اگر طلاع علمی میں کیا ہے تو جہالت میں کوئی حکم واقع نہیں ہوتا اس کے اوپر، لیکن اس کی یہ کہنا بدعت ہے اور یہ فعل جو اس کا ہے قابل قبول نہیں ہے اور طلاق اس کی واقع نہیں ہوتی. اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے، اسے پتہ بھی ہے، حق کو جان چکا ہے، میں اختلاف مذہب کی بات نہیں کر رہا، جو جمہور کے قول کو لے تو بدعت ہی نہیں ہے، اس کے پاس جمہور کا قول ہے وہ جانب دلیل جو اس کے پاس وہ موجود ہے، لیکن ایک شخص اس قول کو حق سمجھتا ہے اور حق اس میں اس کی خلاف ورزی جان بوجھ کے کرتا ہے خواہش اس کی اتباع کرتے ہوئے، یہ تو کبھی رگونا اس میں کوئی شک نہیں ہے واللہ اعلم. میرے پاس اور سوال ہیں، معذرت کے ساتھ میرے پاس آٹھ سوال ہیں، دیکھتے اس میں سے کتنی ہم جواب دے سکتے ہیں. درس ختم، درس ختم ہے، چند سوال ہیں میرے پاس.